الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين. قرآن مجید کا یہ حصہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 28 پارے کی پہلی سورت ہے اور 27 کی جو آخری سورت تھی سورہ حدید. ان سورتوں میں اور یہ پورا 28 پارہ چلے گا اصل خطاب ہے ہی مسلمانوں سے, اور مسلمانوں کے اندر جو کچھ کمزوری اضمحلال آ گیا تھا نئے نئے لوگوں کے آنے کی وجہ سے, جن کا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں تھا, ابھی وہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرے نہیں تھے, تو چنانچہ ان کی تنبیہ کی جا رہی ہے اور انداز جو ہے وہ زجر کا ہے, ڈانٹ کا بھی ہے, توجہ دلانے کا بھی ہے, اور خاص طور پر جو منافقین کا عنصر تھا اس کو بے نقاب کیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفادار ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ اصل صحابہ کی جماعت, لیکن منافقین کا ایک گروہ بھی مسلمانوں میں شامل ہے, کلمہ پڑھ کے شریک ہے, اور وہ ان کی جو ہیں دوستیاں زیادہ تر یہود کے ساتھ ہیں, ان کی ترجیح آخرت نہیں ہے, دنیاوی مفادات ہیں, چنانچہ یہ لوگ جو ہیں رکاوٹیں ڈالتے تھے, ان کی جو بھی سازشیں تھیں اور جو طور طریقے تھے قرآن نے اس کو بے نقاب کیا. چنانچہ یہاں بھی اس وقت تذکرہ جو ہو رہا ہے ان آیات میں بھی یہ منافقین کا ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. ما ہم منکم, اللہ کا غضب کن پر ہوا ہے, یہ اس سے پہلے بات پڑ آئی ہے قرآن مجید میں کئی جگہ, یہود پر ہوا ہے, اسی طرح مشرکین سردار جو تھے مشرکین کے قریش مکہ, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے, ان پر اللہ کا غضب ہے. تو یہ جو منافقین ہیں ان کی جو دوستیاں تعلقات جو ہیں یہود کے ساتھ ہیں اور اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ہیں. ما ہم منکم ولا منہم, اے مسلمانوں یا نہ یہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی پورے طور پر ان کے ساتھ ہیں. یہ منافقت جو ہے یہ پینڈولم کی طرح ان کا جو ہے وہ سوئنگ ہوتی رہتی ہے, کبھی کچھ اسلام کی طرف تھوڑا سا رجحان ہوا پھر زیادہ ادھر چلا گیا, بس یہ جھول رہے ہیں بیچ میں. ویحلفون علی الکذب, اور یہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی بات پر, جھوٹ بولتے ہیں اوپر سے قسم کھا جاتے ہیں. وہم یعلمون, اور یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جسارت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے نام پر قسم کھا رہا ہے اور جھوٹی قسم کھائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی پستی کے اندر گر چکا ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, جھوٹے بہانے کرتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں, گویا اس کو شیلٹر بنا لیا ڈھال. اب مسلمانوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, کہیں گے بھائی دیکھو قسم کھا لی ہم نے, اب بھی یقین نہیں آ رہا آپ کو, اب اس سے بڑھ کر کیا یقین دلائیں. اس نفسیاتی جو ان کے پاس پروٹیکشن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتن, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ, تو یہ رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے بڑا ذلت کا عذاب ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, کچھ کام نہ آ سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں, یعنی اللہ کا جب پکڑ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا پھر انہیں. اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، کہنے کو مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اسی جہنم میں ہمیشہ. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کے اللہ تعالی جمع کرے گا سب کو، یعنی دوبارہ کھڑا کرے گا، اکٹھا کر دے گا وہاں پر قیامت کے دن، فیحلفون لہ، تو یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جھوٹی، کما یحلفون لکم، جیسے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ ہم ایک بنیاد پر ہیں، قسم کھا لی ہے تو یہاں ہماری قسم کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے جیسے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہیں. الا انہم هم الکاذبون، سن لو یہی لوگ ہیں کہ جو جھوٹے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ ان کی حرکتیں ہیں اور یہی کچھ انہوں نے وہاں بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. استحوذ علیہم الشیطان، ان پر مسلط ہو گیا ہے شیطان، فانساہم ذکر اللہ، تو غافل کر دیا اس نے انہیں اللہ کی یاد سے. یہ سب سے بڑا ختم معاملہ ہے، اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو جائے، آخرت کے خیال سے غافل ہو جائے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ پھر مسلط ہو جائے گا. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے. قرآن مجید نے دو پارٹیز بڑی واضح بتائی ہیں، آگے آئے گا ذکر، ایک حزب اللہ ہے اللہ کی پارٹی، اور ایک حزب الشیطان ہے. حقیقت کے اعتبار سے جو حزب اللہ ہیں وہ تو خیر بہت ہی کم ہیں اور ہوں گے، لیکن جو حزب اللہ میں شامل نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں حزب الشیطان کا حصہ ہیں. تو یہ اوور آل یہ دو ہی جماعتیں ہیں، دو ہی پارٹیز ہیں، دنیا میں دو ہی گروہ وجود میں رکھتے ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور جان لو کہ شیطان کی جو پارٹی ہے بالآخر وہی ہوگی نقصان اٹھانے والی، ناکامی اس کا مقدر بنے گی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرا رسول، میرے رسول وہی غالب آ کر رہیں گے. ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بار بار یہ مضمون آیا کہ رسولوں کو جب جھٹلایا گیا اور ان کی قوموں نے کوشش کی کہ اب اللہ کے رسول کو ہی صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، ان کا ہی قصہ پاک کر دیا جائے، جب یہاں تک آ گئے تو اللہ نے پھر قوموں کو ہلاک کر دیا، رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول جو ہے مغلوب نہیں ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تو غالب ہے ہی، وہ تو ابو جہل کو اور ابو لہب کو بھی موقع دیتا ہے لیکن پورے طور پر قابو یافتہ ہے، جب چاہے پکڑ لے. وہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے اہل ایمان کے لیے، یہ تو اس کی سنت ہے آزمانا، اسی کا حصہ ہے، جو فلسفہ تخلیق ہے اس کا لازمی تقاضا ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر ہیں. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زوراور ہے اور زبردست ہے، سب پر غالب ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو کہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، یعنی سچا ایمان ہو ان کے دلوں میں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ سچے اہل ایمان دوستی کریں ان سے کہ جو اللہ اور رسول سے کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، جن کی دوستیاں جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. سچے اہل ایمان، ان کی کبھی بھی دوستی ایسے طبقات سے ہو ہی نہیں سکتی. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اب چاہے یہ لوگ کہ جو ان کے اسلام دشمن عناصر ہیں، یہ چاہے ان کے باپ ہوں، ایک طرف سچا مسلم مومن ہے، دوسری طرف اس کا باپ ہے وہ دوسرے صف میں کھڑا ہے حزب الشیطان کی، تو اس کے اپنے والدین ہوں، ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، یہ آپس میں ان کا، سچے اہل ایمان، ان کا دلی تعلق کبھی بھی ایسے لوگوں سے نہیں ہو سکتا جو حزب الشیطان کی صف میں کھڑا ہوا ہے، جو اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ دے رہا ہے، جس کی سرگرمیاں اسلام دشمن عناصر ہی کی طرح ہیں. اس لیے کہ اہل ایمان کے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ ان کی سچی محبت اور دوستی صرف سچے مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور یہ ٹیسٹ ہے بہت بڑا ایمان کا. چنانچہ اس میں جیسے صحابہ کس انداز سے کامیاب ہوئے تھے، غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف کفار، دونوں طرف جو ہیں وہ قریش کے لوگ تھے، ادھر سے جو ہیں مکہ سے آئے ہیں قریش مکہ، اور ادھر جو مہاجرین تھے انصار، مہاجرین جو گئے تھے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک تھے، خیر انصار بھی تھے، اور ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور مقابلے پہ تھے. یہاں کفر کا لشکر ہے، ادھر اسلام کا لشکر ہے. تو چنانچہ غزوہ بدر کے بعد اس وقت تک حضرت ابوبکر کے صاحبزادے ایمان نہیں لائے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر. بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ ابا جان، ایک موقع پر غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کی رعایت کی تھی. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے رعایت کی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا تمہیں. یہ ہے وہ اسلام کے ساتھ جو وفاداری کا معاملہ ہے، اس پہ پھر یہ رشتے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. حزب اللہ اور حزب الشیطان ممیز ہو جاتے ہیں. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، وقت کم ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا، لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّن، اور ان کی مدد کی ہے اللہ نے اپنے فیض خاص سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا ایسے لوگوں کو، سچے مومنوں کو، ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو صحابہ کو ملا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ کی پارٹی، جن کی دوستیاں تعلقات صرف سچے مسلمانوں تک محدود ہیں. ان کے باپ بیٹے بھی دوسری صف میں کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. یہ ہے حزب اللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ جو اللہ کی پارٹی ہے بالآخر وہی کامیاب ہوگی. آخرت کی کامیابی تو اللہ نے لکھی دی ان کے لیے، دنیا میں بھی الٹیمیٹلی کامیابی انہیں کو ملے گی. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ملی ہے، پھر دین اللہ کا دین قائم ہوا، ان کی ساری سازشیں ناکام ہوئیں. یہود نصارہ مشرکین مل کے زور لگا رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا ہوئی. اس کے بعد ہے سورہ حشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب ہے، عزیز ہے، اس کی قوت اختیار سب سے اونچی ہے. اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکالا تھا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلی ہی بار اکٹھا کر کے. ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے مدنی دور کا. یہ وہ لوگ کہ جن کو نکالا گیا، یہ یہودی قبیلہ تھا اور یہ بنو نذیر ہے جس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروائی کی تھی. یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے. تین قبیلے یہود کے آباد تھے مدینہ میں، مدینہ شہر میں نہیں، مدینہ شہر سے باہر ان کے جو ہیں وہ بڑی بڑی گڑھیاں تھیں، قلعے بنائے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر رہتے تھے کچھ فاصلے پر. ان کی بڑی زمینیں تھیں، باغات تھے. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. مدینہ جب آپ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے میثاق مدینہ میں ان کو پابند کر لیا کہ یہ باہر سے اگر کوئی حملہ ہوگا مدینے پر اور مدینے والوں پر تو یہ جو ہیں مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے اور اندر کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، کسی قسم کی شرارتیں نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے میں باندھ لیا، لیکن یہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، مسلسل سازشیں کرتے رہے. چنانچہ سب سے پہلے بدعہدی کرتے تھے اور پکڑی بھی جاتی تھی. سب سے پہلے بنو قینقاع کو نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ بنو نذیر ہے. آخری جو قبیلہ تھا وہ بنو قریظہ تھا. وہ غزوہ احزاب کے بعد سن پانچ میں اس کو نکالا نہیں گیا تھا، ان کے خلاف تو کاروائی ہوئی تھی. سورہ احزاب میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ان کا ذکر زیادہ تفصیل سے. انہوں نے سازش کی، کئی دفعہ سازش کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر قاتلانہ حملے کی. بنو نذیر، ایک مرتبہ تو آپ کو بلایا کہ ہم آپ سے کچھ بات سمجھنا چاہتے ہیں، اور بالکل عین وقت پر ایک جگہ بٹھا کر اوپر سے انہوں نے چکی کا ایک پارٹ گرا دیا، بس اللہ نے بچایا سو بچانا تھا، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اتنا واضح معاملہ تھا. اس کے علاوہ بس بہت سی سازشیں ان کی پکڑی گئیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا، مسلمانوں سے کہا کہ ان کی جو گڑھیاں ہیں، جو ان کے قلعے بنے ہوئے ہیں، ان کا محاصرہ کرو. اس کا ذکر ہے کہ اس میں پھر کیسے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، یہاں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے اللہ کے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی ہی بار اکٹھا کر کے، یعنی ایک ہی مرتبہ مسلمانوں نے کاروائی کی اور پھر وہ کامیاب ہو گئے مسلمان. ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی بڑے مطمئن تھے، بڑے مضبوط قلعے ہیں، کوئی اندر آ نہیں سکتا، مہینوں کا راشن پڑا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، البتہ مسلمان کب تک محاصرہ کریں گے. تو مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ یہ نکلیں گے نہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، اور خود ان یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ان کے قلعے جو ہیں ان کو بچا لیں گے، من اللہ، اللہ کی پکڑ سے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان پر پہنچا وہاں سے جہاں سے ان کو گمان تک نہیں تھا. اللہ تعالی نے ان کے جو ہے دلوں میں دھاک اور روب ایسا ڈال دیا، آگے آ رہا ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے کیسے ان کو شکست کی طرف جو ہے وہ دھکیلا ہے کہ ان کے دلوں میں روب پیدا کر دیا، ایسا روب طاری ہوا کہ وہ خود ہی گڑ گڑا کر باہر نکل آئے. یخربون بیوتہم بیایدیہم وایدی المومنین، تو چند دن محاصرہ رہا اور وہ محاصرہ مہینوں چل سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ وہ خود ہی معافی مانگتے ہوئے باہر نکلے اور یہ کہا کہ جی ہمیں معاف کر دیا جائے جو بھی ہمارے ساتھ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ رعایت کی کہ جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن اب تم یہاں رہ نہیں سکتے، تمہاری غداریاں سامنے آ گئی ہیں، اب نکل جاؤ یہاں سے، ہاں اپنا سامان لے جا سکتے ہو. چنانچہ انہوں نے بھی، یہودی تھے، سارا سامان جتنا ہو سکتا تھا رکھا، یہاں تک کہ اپنے جو انہوں نے اپنے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، گھر بنائے ہوئے تھے، ان کے اندر لکڑی جو تھی، شہتیر تھے، وہ بھی گھروں کو توڑ توڑ کر شہتیر نکال رہے ہیں کہ یہ بھی ہم لے جا سکیں. تو اسی کا نقشہ کھینچا گیا. یخربون بیوتہم، وہ اپنے ہی گھروں کو اجاڑنے لگ گئے، بیعیدیہم وعید المومنین، اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی. طرفہ تماشا یہ تھا کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے، انہی کے مکان ڈھا ڈھا کے اس میں سے جو ہے شیطان نکال کے انہیں پکڑا رہے تھے. تو یہ ایک عجیب منظر جو ہے وہ چشم فلک نے دیکھا کہ مل کر جو ہے اپنے ہی گھر جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت پکڑو اے دیکھنے والو، یہ بڑا عبرت ناک منظر تھا. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ نے ان پر طے کر دیا تھا، لکھ دیا تھا ان کے لیے جلا وطن ہونا، لعذبهم في الدنيا، یہ تو ان کے ساتھ بڑی ڈھیل بھی ہوئی ہے، بڑی رعایت ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں سخت سزا دیتا، جیسی کہ سزا بعد میں بنو قریظہ کو ملی ہے، ان کے تمام مرد جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں جو جنگ کے قابل تھے، یہی سزا ان کو بھی ہو سکتی تھی. ولهم في الآخرة عذاب النار، ہاں ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب. ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے، دشمنی مول لی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ سے جو ہے جنگ مول لے گا، تو جان لے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا، اے مسلمانوں تم نے جو کچھ درخت کاٹے تھے کھجور کے، اور جو تم نے چھوڑ دیے تھے کچھ اپنی جڑوں پر قائم، فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے تھا. ان کے جو قلعے تھے اس کے آگے ان کے باغات تھے کھجور کے، اور مسلمانوں کو اپنی پوزیشن بنانے کے لیے کچھ درخت کاٹنے پڑے، اس لیے کہ ان کو اٹیک بھی کرنا ہے، ذرا نظر بھی رکھنی ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کی اجازت سے ہی وہ ہوا تھا، اور کچھ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو یہ نبی جو ہیں یہ درخت کاٹ رہے ہیں، اس قسم سے جو ہے جو پودوں کا نقصان کر رہے ہیں، تو انہیں موقع ملا تھا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا، اے مسلمانوں جو تم نے کچھ درخت کاٹے یا باقیوں کو باقی رکھا، چھوڑے رکھا کہ وہ اپنی جڑوں پر قائم رہیں، فبإذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے تھا، کسی کو اعتراض ہے تو سن لے کہ یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ذلیل اور رسوا کرے، اس میں ان کی ذلت بھی تھی اور کچھ اسٹریٹجک معاملہ ایسا تھا کہ کچھ نہ کچھ درخت کاٹنے پڑے، ورنہ عام طور پر مسلمانوں کو بھی رہنمائی اور ہدایت یہی ہے کہ ایسے خامخواہ جو ہے اجاڑا نہ جائے، نہ مویشیوں کو اور انسانوں کو قتل کیا جائے اور نہ درختوں کو بے درخت کاٹا جائے، یعنی اپنے جوش انتقام میں ایسا کرنا غلط ہے، لیکن جہاں کہیں ضرورت پڑے اور اپنے دفاع کے لیے بھی ضرورت ہے اور اقدام کے لیے ضرورت ہے وہاں تو ہوگا یہ سب. وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا دیا، بہت کچھ وہ لے گئے لیکن پھر بھی جو رہ گیا تھا وہ بھی بہت کچھ تھا، کتنا کچھ اٹھا کے لے جاتے، تو اب یہ گویا کہ غنیمت کا مال ہے، اور لڑے بھیڑے بغیر اللہ نے یہ سب کچھ مسلمانوں کو دے دیا، چند دن کا محاصرہ رہا اور اس کے بعد انہوں نے ویسے ہی حد ہتھیار ڈال دیے اور یہ سب چیزیں مسلمانوں کو مل گئیں، تو گویا یہ چیزیں تو اللہ نے رسول کے ہاتھ لگا دی ہیں. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اے مسلمانوں تم نے ان کے اوپر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، باقاعدہ لشکر کشی اس طرح تو ہوئی نہیں کہ جنگ ہوئی ہو، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے، مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو مال ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے، اب اس کا استعمال کیا ہوگا، یہ مال غنیمت نہیں ہے، ایک تو یہ بتا دیا کہ اس کو مال غنیمت نہ سمجھا جائے، اس کو کہتے ہیں اموال فی، وہ مال جو لڑے بھڑے بغیر، جنگ کیے بغیر دشمنوں کا، کافروں کا، مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، یہ اموال فی میں سے آتا ہے، اور اس کے لیے حکم کیا ہے، یہاں فرمایا کہ یہ مال فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ اصل میں اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا حق ہے اس پر، اور رسول کا، اور رسول کے رشتہ داروں کا، اور یتیموں کا، اور مساکین کا، اور مسافروں کا، گویا یہ سمجھیے کہ یہ اصلاً بیت المال کا حصہ ہے، اور جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو بیت المال سے اس سے جو ہے ان کی مدد کی جائے گی، اب یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، اور اللہ کے رسول چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا، تو آپ بھی اس میں سے لے سکیں گے، اگرچہ آپ نے دیا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، کبھی کچھ ملا بھی ہے تو سب اللہ کی راہ میں لٹایا ہے، لیکن حق تھا، اور آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں ان کی تالیف قلبی کے لیے، اور باقی جو مسلمان ضرورت مند ہیں ان پر یہ تقسیم ہو جائے، خرچ کر دیا جائے. کئی لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال جو ہے اس کی گردش تمہارے مالداروں کے اندر ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے، یہ مستحق لوگوں کا ہے، یہ ہیو ناٹس کے لیے ہیں، یہ مال کچھ لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے اور کچھ جو ہیں وہ مفلس ہیں، ان کا حق ہے. اور سبب کیا بتایا کہ مال کی گردش صرف دولت مندوں کی ہی اندر محدود نہ رہ جائے، یہ نہ ہو کہ ایک سرکل کے اندر صرف دولت مندوں کے اندر وہ مال سرکولیٹ کر رہا ہے اور بقیہ جو ہے وہ پورے عوام وہ محروم ہے، وہاں تک اس کی پہنچ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک دائرے میں چل رہا ہے، یہ تو وہ چکی ہے کہ جو پیستی تو ہے لیکن ساری جو ہے وہ گندم ایک طرف جا رہی ہے، آٹا ایک طرف جا رہا ہے، بقیہ خالی ہے. اس کی بجائے سرکولیشن ہونی چاہیے، سرمایہ داری نہ ہو، سرمایہ کاری ہو، جو بھی ملک کی دولت ہے اس کی سرکولیشن نیچے تک پہنچے، یہ ہے اسلام کے معاشیات کا بہت اہم اصول، اور اسی کے تحت پھر سب چیز حلال حرام، کاروبار کی کون سی شکلیں جائز ہیں، کون سی حرام ہیں، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، سٹا حرام ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو حرام کیا گیا، وہ اصل میں مال کی جو ہے وہ گردش صرف سرمایہ دار طبقے میں رہتی ہے، لہذا اس کو حرام کر دیا، اور کیسے نیچے تک پہنچانا ہے یہ اس کے پورے ضابطے جو ہیں وہ دین میں معین کر دیے گئے. وما آتاکم الرسول فخذوه، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ. فوری مطلب تو اس کا یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو جو دیا وہ قبول کرے، اور اگر کسی کو نہیں دیا تو وہ بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے. وہ اس اصول کے مطابق اللہ کے رسول جو ہیں وہ تقسیم کر دیں گے یہ مال. لیکن اسی میں جو عمومی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ رسول جو کچھ دے رہے ہیں وہ لے لو، وہی اصل میں دین ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے. جس سے روک رہے ہیں تو رک جاؤ، یہ نہیں ہے کہ یہ رسول کی اپنی پسند ناپسند ہے، بلکہ یہی اصول ہے. پورے دین میں اسی اصول کو اختیار کرو. جو چیز اللہ کے رسول نے دی ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تھامو. جس کو کہا کہ دین کا حصہ نہیں ہے اسے باز آ جاؤ، ختم کرو اسے. تو رسول کی اطاعت اور دین میں جو ان کا مقام ہے رسول کا، اس کو معین کر دیا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، اور یہ مال ان کا حصہ بھی ہے، وہ جو مہاجر، جو فقراء مکہ سے آئے تھے، بالکل بے سر و سامان مہاجرین، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یبتغون فضلا من اللہ، اور یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ یہاں کوئی بزنس کرنے نہیں آئے تھے، صرف اللہ کے فضل کے متلاشی تھے. ورضوان، اور اس کی رضا چاہتے تھے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مدد کریں، اللہ اور اس کے رسول کی دین کے معاملے میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. اب مہاجرین جو آئے تھے ان کا حصہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اپنے مستقل سورسز نہیں ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جو پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور ایمان جو ہے اس پر قائم ہیں، اس سے مراد ہیں انصار مدینہ. ایک تو مہاجر چل کے آئے، لیکن اوس اور خزرج کی بڑی تعداد پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی ایمان لا چکی تھی، وہ ایمان پر استوار ہو گئے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ انہیں اپنا بوجھ نہیں سمجھتے، اگرچہ انہوں نے شیئر کیا ان کے ساتھ مواخات کے اصول پر، اپنی جو ہیں وہ گھر تقسیم کر دیے، جائیدادیں تقسیم کر دی کہ یہ ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں یہ ان کا حصہ ہے. انہی کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان مہاجرین، یہ انصار کی تعریف ہو رہی ہے. کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی طرف. ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اس چیز سے کہ جو مہاجرین کو دی جائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو زیادہ دیں گے تو اس میں بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، انہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، انہیں معلوم ہے کہ یہ مستحق ہیں. وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ ترجیح دیتے ہیں ان مہاجر بھائیوں کو اپنی ذات کے اوپر، یہ مقدم رکھتے ہیں انہیں. یہ بڑا، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو انصار کو ملا ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو چیز ان مہاجرین کو دی جائے اس کے حوالے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے، ان کو زیادہ مل گیا ہمیں کم ملا، ایسی کوئی شکایت انہیں نہیں ہے. وَمَن يُوقَ وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر مہاجر بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود مشکل میں ہو، احتیاج لاحق ہو، خود فقر ہو جو ہے ان پر ہو، فاقہ ہو، لیکن پھر بھی ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو آئے ان کے بعد، بعد میں مسلمان ہوئے یا بعد میں مکہ سے آئے ہیں ہجرت کر کے، يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بخش دے ہماری خطاؤں کو، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی، ان کی خطاؤں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی دشمنی جو ہے وہ نہ ہو، اگر کوئی ہے تو اس کو نکال دے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بہت مہربان ہے اور نہایت شفیق ہے. ادم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی حالت پر کہ جنہوں نے منافقت کی ہے، نافقو، جو منافق ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اپنے یہودی بھائیوں سے، اہل کتاب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان سے یہ کہتے ہیں. یہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا بنو نذیر کا، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس نے بھی رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہودیوں سے رابطہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ ہی نکلیں گے احتجاج مدینہ سے اور ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے. گویا ان کی اصل دوستیاں جو ہیں وہ مسلمانوں سے اور حضور سے نہیں تھیں منافقین کی، وہ یہود کے ساتھ تھیں. قرآن نے اس کا بھی جو ہے ان کی اس ساری سازش کو بھی بے نقاب کر دیا. کیا کہتے ہیں ان سے، یہودیوں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر کوئی تمہیں، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، خیر سگالی کے طور پر، اظہار یکجہتی کے طور پر ہم بھی نکل جائیں گے مدینہ سے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، وہ اللہ کی طرف سے آئے، رسول کی طرف سے آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر مسلمانوں نے تم سے جنگ چھیڑی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس پر اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے تھے، یعنی جھوٹے وعدے تو دیے ہیں، ہمت ان میں نہیں ہے کہ یہ کام کر سکیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ نکالے گئے، یعنی یہود کو اگر نکالا گیا تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اللہ نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی. وَلَئِن قُوتِلُوا لَيَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی یہود سے تو یہ کبھی ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض پہنچے ان کی مدد کی کوشش کی انہوں نے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، وہاں سے فرار ہو جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں، اللہ کے مقابلے میں تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے، یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ کی نسبت، اللہ کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، البتہ ڈرتے ہیں کہ مسلمان ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فہم سے عاری ہیں اور سمجھ نہیں رکھتے. لا یقاتلونکم جمیعا، اور یہ سب یہودی اور منافقین یہ تم سے کبھی بھی مل کر نہیں لڑ سکتے. الا فی قرم محسنت، مگر قلعہ بند ہو کر بستیوں کے اندر، کھلے میدان میں کبھی نہیں آئیں گے مقابلے پر. ہاں قلعہ بند ہو کر مقابلہ کریں گے یا مکانوں کے اندر گھس کر اوپر چھتوں سے بیٹھ جو ہے اینٹیں برسائیں گے، یہ اس سے زیادہ کھل کر میدان میں نہیں آ سکتے. او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ سے. بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی دشمنی بھی سخت ہے، یہ تین قبیلے ہیں، ان کی آپس میں بھی بڑے اختلافات ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا، تم سمجھتے ہو یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بھی حال ہے کہ آپ مسلمان ہیں لیکن بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض، نفرت، ٹارگٹ کلنگ، کیا کچھ نہیں ہو رہا، سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر. تو تحسبهم جميعا کہنے کو ایک مسلم ہے، مسلمان ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، لیکن ہو کیا رہا ہے، پھٹے ہوئے دل ایک دوسرے سے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل سے بے بہرا ہیں. کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسے کہ قصہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یعنی کچھ ہی عرصہ پہلے بنو قینقاہ کو نکالا جا چکا ہے، وہ بھی ذلیل ہو کے نکلے تھے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے بھی اپنے کیے کا مزہ چکھا تھا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. دنیا میں جو ذلت ہوئی وہ الگ ہے، ابھی آخرت کا عذاب منتظر ہے. کمثل الشیطان، یہ مثال ہے شیطان کی. اذ قال للانسان اکفر، کہ وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، میرے پیچھے چل، میرے رستے پر آ، کافروں والے رستے پر. فلما کفرا، اور جب کوئی اس کے رستے پر چل پڑتا ہے، کفر کرتا ہے، قال انی بری منک، تو ایک سٹیج پر آ کر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. صراط مستقیم سے پٹری سے اتار دے گا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے گا. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، ان دونوں کا انجام یہی ہے کہ یہ دونوں ہوں آگ میں ہمیشہ اسی میں رہنے کے لیے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. اب یہ اس کے بعد سورہ حشر کا آخری رکوع ہے اور یہ بڑا ایک عظیم مقام ہے. اس کے اندر آخری حصے میں اللہ کے بہت سے اسماء حسنہ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ یاد بھی ہوگا. آخری رکوع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، مسلمان تو ہو گئے ہو اب اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. فکر سب کو ہوتی ہے کل کی، کل کیا کرنا ہے، بڑھاپے کے لیے کیا کرنا ہے. اولاد کے بھی بتایا جاتا ہے کہ تم اپنے مستقبل کی کیریئر کی فکر کرو، لیکن یہ کون سا کیریئر ہے، کون سا کل ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کل تو ایک ہی ہے، وہ تو آخرت ہے، فیوچر تو وہ ہے، مستقبل تو وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے. تو ہر نفس کو چاہیے کہ اپنے کل کی فکر کرے. اب لفظ کل کامن ہے لیکن قرآن کسی اور کو کل کہہ رہا ہے، ہم کسی اور کو کل کہہ رہے ہیں. یہ کافر اگر کہیں تو کل جو ہے وہ ہمارے لیے تو دنیا کی کل ہے، تو سمجھ میں آتا ہے وہ آخرت کو نہیں مانتے. اور ہم بھی اگر اسی کو سمجھیں یہ کل، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان بالآخرت تو پھر صرف زبان کی نوک پر ہے، ہمیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ عارضی سا وقفہ ہے، اس میں تو کل کا کسی کو نہیں پتا. جسے تم بڑھاپے کے لیے تیار کر رہے ہو، نہ اس کی خبر ہے کہ وہ جوانی میں چلا جائے، نہ تمہاری خبر ہے کہ کب تمہارا اچانک انتقال ہو جائے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل وہ ہے، اس کے لیے کوشش کرو. فیوچر کی کوشش سب کو کرنی چاہیے لیکن فیوچر کا پتا ہونا چاہیے کون سا ہے. اہل ایمان کے لیے تو ایک ہی ہے، مستقبل اور فیوچر اور کل. لغد، غد کہتے ہیں ٹمارو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر اس کا خیال ہوگا اس والی کل کیا، تو پھر انسان گناہوں سے بھی بچے گا، حرام سے بھی بچے گا. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو جو ہے ذہن سے ہٹا دیا، تو اللہ تعالی نے انہیں اپنی ذات اور اپنی جو اصل شناخت ہے اس سے ہی غافل کر دیا ہے. اور یہی آج کی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، مشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا ہے. یہ اللہ کی شاہکار تخلیق ہے، اس کے اندر دو عالم جمع ہیں، اس کا مقام فرشتوں سے اونچا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں آج اپنے آپ کو وہ ایکویٹ کر رہے ہیں. ڈاروین تھیوری کے بعد اب سارا کچھ جو ہے، اللہ کو تو بھلا دیا، اب ہم اپنے آپ کو ایکویٹ کر رہے ہیں حیوانات کے ساتھ، بندر اور شمپینزیز کے ساتھ، بلکہ مورل ویلیوز کے لیے بھی انہی کو دیکھتے ہیں. وہاں تو کوئی لباس وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، تو ہم نے خامخواہ لباس کے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ ہر کلچر کے معاملے میں بجائے اس کے کہ اپنے انسان کے مقام کو پہچانے، وہ اپنے آپ کو بالکل انہوں نے حیوان کی سطح پر رکھ دیا، بھول گئے اپنی معرفت کو. اسی آیت کے حوالے سے علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی پیش کیا ہے کہ اپنی خودی پہچان وہ غافل افغان، یا یہ کہ جو بھی تعلیم دی ہے کہ مسلمان اپنی خودی کو پہچانے، یعنی اپنی اللہ نے اس کا مقام کیا رکھا ہے، کائنات میں اس کا کیا مقام ہے، دنیا میں اس کا کیا مقام ہے، کیا رول ہے، وہ اس کو پہچانے وہ بھولا بیٹھا ہے. پوچھا گیا تھا ایک مرتبہ علامہ اقبال سے کہ آپ نے یہ فلسفہ خودی کہاں سے حاصل کیا، اس کا سورس کیا ہے، یہ تصور کہاں سے لیا ہے. پوچھنے والے کے ذہن میں تھا کہ یہ نیٹشے کا نام لیں گے، برگسان کا نام لیں گے، کسی اور کا نام لیں گے. تو علامہ اقبال نے، یہ سید نذیر نیازی تھے، ان کے بڑے قریب تھے، اور انہوں نے خود یہ واقعہ بتایا تھا والد محترم کو، بلکہ میں بھی اس وقت چھوٹا تھا، میں بھی موجود تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ علامہ نے کہا کہ قرآن مجید لاؤ، لایا گیا، 28واں پارہ کھولو، اور پھر انہوں نے اس آیت پر نشاندہی کی کہ میں نے فلسفہ خودی یہاں سے اخذ کیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہ اپنے مقام کو اب جانتے ہی نہیں، کائنات میں ان کا اللہ نے مقام کیا رکھا ہے، ان کی اس دنیا میں ان کی کیا حیثیت ہے، وہ اپنے آپ کو اب حیوانوں کی سطح پر ہی سمجھ رہے ہیں. اولئک هم الفاسقون، یہی ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت اصحاب نار یعنی دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو بہشت والے ہیں جنت والے وہی ہوں گے، مراد کو پہنچنے والے، کامیاب. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر، یہ عظمت قرآنی کے حوالے سے بڑی عظیم آیت ہے، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں، اور کچھ پہنچنے کی کوشش کریں حقیقت سے قریب ہو کر. قرآن کی عظمت کو کوئی ایسا سچ نہیں جان سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کی عظمت کو ایسا سچ نہیں جان سکتے تو اس کے کلام کی عظمت کو کیسے جان سکیں گے؟ اور کلام کے اندر جو متکلم ہے اس کی ساری صفات کی ریفلیکشن ہوتی ہے، اسی لیے جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو دو منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مینٹل کیلیبر کیا ہے، اس کی علمی سطح کیا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے، یہ کس مقام پہ کھڑا ہے. گفتگو جو ہے وہ انسان کے سارے باطن کو نکھار کے سامنے لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور اس کی تاثیر وہی ہے کہ جو اللہ کی ذات کی تاثیر ہے، کہ اگر اس قرآن کو ہم اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. اتارتے قرآن کو اور قرآن اور پہاڑ پھٹ جاتا کس سے؟ اللہ کی ہیبت اور جلال سے. یہی ہوا تھا نا حضرت موسیٰ کے ساتھ، جب انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، تو جواب فرمایا اللہ نے کہ سامنے پہاڑ پر نظر ڈالو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو تم دیکھ سکو گے. فلما تجلّى ربه للجبل، جب اللہ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقہ، وہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. اس تجلی کا اثر یہ تھا، یہی اثر اس قرآن کا ہے. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے، لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم اس کی عظمت کو ایسا سچ نہیں جان سکتے. اس مثال سے کوشش کرو کہ قریب پہنچ سکو، بس یہ ایسی عظیم شے ہے کہ اس کی عظمت کو پورے طور پر کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے ذہن کی گرفت میں وہ آ بھی نہیں سکتی کبھی بھی. ہمارے ذہن کے سانچے محدود ہیں، وہ اس کی عظمت لا محدود، اس کی اپنی عظمت بھی اور اس کے کلام کی عظمت بھی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اور حقیقت کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں. یہاں سیاق و سباق سے جو بات نظر آ رہی ہے کہ جب قرآن کے ساتھ تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر مسلمان بھی منافقت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر انسان اپنی حیثیت کو بھی بھول کر جو ہے حیوانات کے اس پر لیول کے اوپر اپنے آپ کو لے آتا ہے. انسان کی عظمت سے متعارف کروانے والی شے، انسان کو انسان کی عظمت سے متعارف کروانے والی شے بھی اصل میں قرآن ہے. ایک طرف اللہ کی عظمت اور ایک طرف انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے. اب آگے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے، اور بہت ساری صفات یہاں پر آئی ہیں، یعنی جو صفات اللہ کی ہیں وہی اصل میں اسی کی ریفلیکشن قرآن کے اندر بھی ہے، وہ اللہ کے کلام کے اندر بھی ہے. چنانچہ چند صفات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اللہ کی صفات کا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کا یہ کلام ہے وہ ہے کون؟ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اس کائنات میں مختار نہیں. عالم الغیب والشہادہ، اور وہ غیب اور شہادہ، پوشیدہ اور چھپی ہر شے کو جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے، انتہائی رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور وہی اللہ کے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. الملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے پوری کائنات کے. القدوس، یکسر اور مجسم پاکیزگی ہے. السلام، وہ سلامتی کا پیکر ہے. المؤمن، امن دینے والا ہے. المہیمن، نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا ہے. العزیز، غالب ہے سب پر، زبردست ہے. الجبار، جس پر جو ہر شے کے اوپر اس کا دباؤ ہے، وہ چھایا ہوا ہے سب پر. المتکبر، صاحب عظمت ہے، صاحب کبریا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان سے کہ جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہ بت وغیرہ، ان سے کیا نسبت. هو اللہ الخالق البارئ المصور، اور وہی اللہ ہے کہ جو پیدا کرنے، ڈیزائنر بھی ہے، خالق بھی ہے، اور باری بھی ہے، وجود میں لانے والا بھی ہے. المصور بھی ہے، صورت گری کرنے والا بھی ہے. آرکیٹیکٹ بھی ہے، اور تعمیر کرنے والا بھی ہے، اور پھر اس کو نقش و نگار کر کے اس کو مزین کرنے والا بھی ہے. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہیں سارے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.